بسم الله الرحمن الرحيم شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں نعت شریف کے جس کا عنوان ہے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ
طلبہ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے طلبہ یہاں نہ بیٹھے کوئی طالب علم جامعہ کا ہو وہ ہرگز یہاں نہ بیٹھے اس نے جامعہ میں جائیں وہاں جا کے پڑھیں
عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا ہر ایک امر میرا یہ سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا یہ سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب
وہ جا چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، قبا کی زیارت و نفلوں سے مظہر، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم إرشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تکون علیہ وکیلا. جو اللہ کا نہ بنا وہ تو کہیں کا نہیں رہا، جو اللہ کا نہ بنا وہ کہیں کا نہیں رہا. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہش کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا معبود اس کی دکان ہے، لہذا اذان ہوتی ہے وہ دکان پہ بھی موجود رہتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے اور یہ سوچ کر کہ خواہش ہے دل میں کہ پیسے زیادہ آئیں گے، ابھی رہنے دو نماز مت پڑھو. اس کا معبود اس کی دکان ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کے اوپر اس دکان کو ترجیح دی، یہ ہے خواہش کو معبود بنانا. اس کا معبود اس کی دکان ہے، کسی کا معبود اس کی کھیتی ہے، کھیتی باڑی میں ایسا مشغول ہے کہ چھوڑ دیا، روزے بھی چھوڑ دیے، نماز کا وقت آیا نماز کو بھی چھوڑ دیا، دین سیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ اس کا معبود اس کی کھیتی ہے، کسی کا معبود اس کی نوکری ہے کہ نوکری میں اس کو دھیان ہی نہیں رہا نماز کا. تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں اور بہت پرانے حضرت کے متعلقین میں سے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹنڈو جام میں وہ رہتے ہیں، مجھے خود بتایا انہوں نے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا ٹنڈو جام کا. تو انہوں نے بیان کا وقت کچھ ایسا تھا کہ دفتر سے چھٹی لے کے جانا پڑا اس بیان میں شرکت کے لیے. تو یہ بیان میں شرکت کے لیے دفتر سے چھٹی لے کر گئے. بعد میں ان کے آفیسر نے ان سے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے آپ بیان کے لیے دفتر چھوڑ کے چلے گئے, اور یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے جا کے حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, اس وقت وہیں موجود تھے ٹنڈو جام میں ہی, انہوں نے جا کے حضرت سے عرض کیا. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی, ان سے کہنا کہ آپ طبعی حاجات کے لیے, آپ کو بیت الخلاء جانا پڑ جائے, فراغت کا تقاضا ہو جائے, آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اس وقت اپنے دفتر کو چھوڑتے ہیں یا کام کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو سک لیو ہے یا نہیں ہے؟ سک لیو کہتے ہیں نہیں, بیماری کی چھٹی, کیجول لیو, کوئی کام پڑ گیا آپ کو کیجول لیو لینی پڑتی ہے, اس کے لیے باقاعدہ ایک کوٹا مقرر ہوتا ہے, اتنی کیجول لیوز ہیں, سک لیوز اتنی ہیں, اس سے زیادہ کے لیے اسپیشل کنسنٹ لینی پڑے گی آپ کو. تو یہ سب ہے یا نہیں ہے؟ یہ طبعی حاجات کے لیے آپ رخصت لے سکتے ہیں, تو شرعی حاجت کے لیے رخصت کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ تو شرعی حاجت ہے بیان میں شرکت کرنا اور فائدہ اٹھانا. کوئی اللہ والا آیا ہو, اتنی دور سے آیا ہو اور اتنا بڑا اللہ والا ہو. تو جب جا کے انہوں نے یہ بات بتائی, ان کی طبیعت میں سعادت تھی, کہنے لگے ہاں بھائی میں اب سمجھ گیا کہ جب طبعی حاجت کے لیے پیشاب پاخانے کے لیے آپ جاتے ہیں, دفتر کو چھوڑ کے جاتے ہیں, بیمار ہو جائے تو بھی آپ جاتے ہیں, لیو لے لیتے ہیں دفتر سے, رخصت لے لیتے ہیں, تو یہ تو شرعی حاجت ہے, اس کے لیے بھی جانا بدرجہ اولا درست ہوا. کہنے لگے میں سمجھ گیا. تو کسی کا معبود اس کا دفتر ہے کہ دفتر میں مصروفیت کی وجہ سے وہ اللہ سے غافل ہے؟ کسی کا معبود دکان ہے, کسی کا معبود کھیتی ہے, کسی کا معبود کوئی محبوب ہے, اس کی خاطر بیوی ہے, بچے ہیں, ان کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا. تو معلوم ہوا, اور یہ عادت ہو گئی, ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں, ایک آدھ دفعہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں, چلو بھائی غلطی ہو گئی. معمول کسی کا ہو یہی, بیوی بچوں میں آ کے ایسا مشغول ہوا کہ نماز سے ہی لاپرواہ ہو گیا, یا بیوی بچوں کی خاطر اللہ کے کسی حکم کو توڑ دیا اس نے, اور ایسا خاص طور پہ شادیوں میں ہوتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, کہتے ہیں جی کیا کریں, عورتیں گھر کی, ہم تو چاہتے ہیں سنت کے مطابق شادی کریں, مگر عورتیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی پہلا موقع ہے اور یہ بچی ہے ہماری, اور اس میں تو یہ تھوڑا سا ہلہ گلا ہونا چاہیے, مہندی بھی ہونی چاہیے, مکس گیدرنگ بھی ہونی چاہیے, اور فلاں اور موسیقی بھی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو کہتے ہیں لیکن وہ ہماری بیویاں, ہمارے گھر کی عورتیں وہ نہیں, ان کی وجہ سے ہم مجبور ہیں. بھائی اگر آپ کے گھر کی عورتیں آپ کو زہر پلائیں تو آپ پی لیں گے؟ یہ کہہ کر کہ بھائی ہم کیا کریں, ہم تو نہیں پینا چاہتے لیکن گھر کی عورتیں مجبور کر رہی ہیں تو اس لیے ہم زہر پی رہے ہیں, کوئی اس کو عقل مندی کہے گا؟ کوئی شخص کہے گا کہ آپ نے جی بہت اچھا کیا, آپ نے گھر کی عورتیں کہہ رہی تھیں تو آپ نے زہر پی لیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. یہ عقل مندی نہیں ہے. جس طرح یہ عقل مندی نہیں ہے, ایسے یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے, عورتوں پر قوام بنایا ہے. یہ یہیں پر یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو مارو پیٹو یا زیادتیاں کرو, اس کو اپنا محکوم اور غلام اور کنیز اور باندی سمجھو, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی جب آپ کسی غلط کام کی طرف, کسی غلط راستے کی طرف آپ کے بیوی بچے جانے لگے تو آپ روکیں ان کو, آپ ان کے اوپر نگران ہیں. تو یہ نگران کیسے نگران ہیں؟ جو یہ کہنی جی وہ جا رہی ہیں, ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں, وہ کہہ رہی تھیں, آ کر لوگ عجیب سا منہ بھی بنا لیتے ہیں, بھائی ہم تو یوں کہہ رہے تھے مگر وہ ہمارے گھر کی عورتیں نہیں مان رہی. کسی کا معبود اس کے بیوی بچے ہیں, اللہ کا حکم چھوڑ دیا, بیوی بچوں کی بات مان لی, کسی کا معبود اس کا کوئی 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 محبوب ہے، دنیاوی محبوب ہے، اس کی خاطر وہ سارا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، سارا مال لٹا دیا، محبت ناجائز محبت ہو گئی. افرأیت من اتخذ الہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معبود ہے، معبود معبود بنا لیا، کیونکہ معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بستا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فجر صاحب فرماتے ہیں جس نے اللہ کو ایک طرف رکھا الاعاذ باللہ، اور یہ دکان کو آگے رکھا، اور آگے رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو اس نے دیکھا ہی نہیں، دکان کی خاطر، دفتر کی خاطر، یا کھیتی باڑی کی خاطر، یا کسی دنیاوی محبوب کی خاطر، یا بیوی بچوں ہی کی خاطر، یا رشتہ داروں کی خاطر، برادری اور قبیلہ، کسی کا معبود اس کا قبیلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں جی، ہماری برادری کا یہی رسم ہی یہی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسم ایسی رسم نہیں بن جاتی، خالی کرنے سے کوئی چیز رسم نہیں بنتی. فرمایا دو چیزیں ہونی ضروری ہیں رسم کے لیے، جب رسم کی نیت ہو، دوسرا اہل رسم کا اتباع ہو، تب وہ رسم بنتی ہے. آپ نے رسم کی باقاعدہ نیت کی کہ ہمارے یہاں یہ رسم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، کہ ہمارے یہاں یہ رسم جاری ہے، پھر اہل رسم کا جیسے وہ اہل رسم کرتے ہیں اس کا اتباع بھی ہو. یہ دونوں چیزیں، مثلا ایک میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے مہندی ہے جی، ہمارے یہاں تو رسم چلی آ رہی ہے نسلوں سے کہ مہندی ہو رہی ہے، اب مہندی بھی ہو رہی ہے اور اہل رسم کا طریقہ بھی اس میں اختیار کیا جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے مہندی پہ، ہلا گلا، شور شرابہ، بلکہ یوں کہیں طوفان بدتمیزی، طوفان بدتمیزی کہیں اس کو. یہ کوئی ہماری ہمارا شریعت کا حکم تو نہیں ہے، یہ تو اصل میں ہندوؤں کے ساتھ ہم ایک عرصے رہے، اس کا اثر ہم نے لے لیا. مائیوں کیا چیز ہے، ایک ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصے ہم رہے، اس کا اثر لے لیا، وہ اس کا اثر لے لیا مہندی کا، یہ اور کیا کہتے ہیں، دولہا کو دوپٹہ پہنایا جاتا ہے اور وہ عورت کو، اس کی بیوی کو امامہ باندھا جاتا ہے، بعض خاندانوں میں یہ بھی ہے. یہ سب چیزیں وہی ہیں جو ہم نے وہاں سے لی ہیں. تو رسم کی نیت کی جائے اور اہل رسم کا طریقہ اپنایا جائے، جیسے اہل رسم کرتے ہیں اس رسم کی ادائیگی کے لیے، تو بس وہ رسم ہے. اور اس رسم و رواج کا لازمی نتیجہ مولانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے، نفرت اور عداوت ہے. یہی وجہ ہے کہ شادی ہوتے ہی، ادھر شادی ہوئی ادھر لڑائیاں ناچاکیاں شروع ہوئی اور علیحدگی تک نوبت آتی ہے، بہتان اور غیبتیں شروع ہوتی ہیں، الزامات شروع ہوتے ہیں، آپ لڑکے والوں نے یوں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں لڑکی والوں نے یہ کیا، ایک الزامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ بعض اوقات علیحدگی تک نوبت پہنچتی ہے. یہ وہی سارا نتیجہ رسم و رواج کا ہے جس کا انجام نفرت اور عداوت ہے. تو یہ برادری کو معبود بنانے کا نتیجہ ہے، برادری کو معبود بنانے کا نتیجہ ہے. کچھ برادریاں ایسی ہیں ان کے یہاں یہ رواج ہے کہ برادری سے باہر شادی نہیں کرنی، جو برادری سے باہر شادی کرے گا اس کا بائیکاٹ ہے. میں جانتا ہوں ایسے برادری والوں کو، ان کے ہاں باہر شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، واللہ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، پوری برادری ایک وہ ہمارا دوست تھا اور وہ اسکول کے زمانے کا دوست تھا, اس کو کسی سے محبت ہو گئی, شادی کر لی اس نے. اب وہ اس کی برادری میں یہ تھا کہ باہر شادی نہیں کر سکتے, اس نے شادی کر لی. بس شادی تو اس نے کی تھی لیکن اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی, پورے گھرانے سے ساری برادری والوں نے تعلق توڑ لیا, کوئی تعلق نہیں. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ چلو ایک کام, اس نے اس سے غلطی ہوئی, اس کی غلطی کی سزا اس کو دے رہے ہیں آپ, اس کے گھر والوں کو, اس کے والدین کو اور اس کے بہن بھائیوں کو, سو برادری والوں نے تعلق توڑ لیا کہ اس نے شادی باہر کیوں کی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا جو یہ اعتراض ہے نا کہ شادی باہر کیوں کی, یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بھی پہنچتا ہے. آپ نے تو نہ جانے کتنی شادیاں باہر کی جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے. حویہ ابن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہودی تھا, یہودیوں کا سردار تھا, اس کی بیٹی سے شادی کی, آپ نے غلط کیا. یہ قریش کی تو عورت نہیں تھی, نہ حضور کی رشتہ دار تھی, نہ حضور کے قبیلے کی تھی, نہ حضور کی برادری کی تھی, باہر کی تھی. اس سے جنگ ہوئی, یہ اور جنگ ہوئی تھی, باندھی بن کر آئی تھی. حضور نے ان کو آزاد کیا اور شادی کر لی, ان سے نکاح کر لیا. یہ غلط کیا حضور نے, کہاں تک ان کا یہ عمل پہنچ رہا ہے, یہ اعتراض کہاں تک پہنچ رہا ہے, آپ سوچیں تو صحیح ذرا. یہ ان کا معبود ایسے لوگوں کا ان کی برادری ہے جس کے خاطر اللہ کے حکم کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے, شریعت کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے. ماں باپ ہیں, ماں باپ نے کہا بیٹا داڑھی منڈوا دو, تمہاری شادی نہیں ہوگی, داڑھی منڈوا دو. اسے داڑھی منڈوا دی. ایک صاحب کو میں نے دیکھا, داڑھی رکھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی, پھر کچھ عرصے کے بعد داڑھی منڈی دی. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, کیونکہ بے تکلفی تھی, میں نے پوچھ لیا. کہنے لگے وہ جو میری منگیتر ہے اس نے یوں کہہ دیا تھا کہ بھائی میں, اس کو پتا چلا کہ میں نے داڑھی رکھ لی تو اس نے کہا میں اس سے شادی نہیں کروں گی داڑھی کی حالت میں. تو میں نے داڑھی صاف کرا دی, لیکن اس کے بعد ایک اور نقصان اٹھانا پڑا. میں نے کہا وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, منگیتر کو وہ اس کا دل پلٹ گیا. وہ کہہ رہی ہے جب اس نے میرے کہنے پہ داڑھی مونڈ دی تو یہ اللہ کا تو رہا نہیں, میرا کہاں سے بنے گا, میرے کہنے پہ اس نے داڑھی مون دی تو یہ اللہ کا تو نہیں رہا, تو میرا کہاں سے بنے گا, یہ میرا وفادار, یہ تو اللہ کا وفادار نہیں ہے, میرا وفادار کیسے ہوگا. اس کا دل پلٹ گیا, اس نے پسند کی جگہ منگنی ہوئی تھی, اس کی خاطر اس کے کہنے پہ وہ داڑھی منڈوا دی, مگر اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ تو اللہ کا نہیں ہے تو تیرا کہاں سے ہوگا. وہاں سے رشتہ بھی گیا اس کا. میں عرض تو کہہ رہا ہوں جو اللہ کا نہیں رہا کہیں کا نہیں رہتا. ہوں تو کسی نے کسی کو اپنا معبود بنایا. جو بس آپ ایک اصول سمجھ لیجئے, جس برادری, قبیلہ, دکان, ماں باپ, بہن بھائی, برادری, قبیلہ, سوسائٹی, بیوی بچے, اگر ان کی خاطر اللہ کے احکامات, شریعت کو آدمی اس کا لحاظ نہ کرے شریعت کا, تو بس یہ برادری اور یہ ماں باپ یا یہ قبیلہ اس کا معبود ہے, اللہ معبود نہیں ہے. اس کو کہا جا رہا ہے فرائیتا من اتخذ الہ ہوا, آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ حالت ہے. اور ان کی مثال دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, جو لوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی اور سے دوستی کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دوستی کرتے ہیں, پینگے بڑھاتے ہیں کسی اور سے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دوستیاں کر لیتے ہیں, تعلقات بناتے ہیں غیر اللہ سے, مطلب یہی ہے ناجائز تعلقات. تعلق تو نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا, لیکن یہ تعلق بالکل صحیح ہے, شریعت میں مطلوب ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں وہ تعلق جو شریعت میں جائز نہ ہو. اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ سے تعلقات قائم کریں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. یہ جو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں نا، فلاں صدر صاحب اور فلاں وزیر صاحب، جو اللہ والے تو نہیں ہیں، صاحب نسبت نہیں ہیں، فلاں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اخبار میں یوں پڑھیں کہ ایک مکڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے. جس طرح یہ خبر بالکل بیکار ہے، لغو ہے، ایسے یہ خبریں بھی لغو ہیں. جو اللہ والے نہیں، صاحب نسبت نہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق ان کو حاصل نہیں، مکڑیاں ہیں. مکڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہو، کہیں کسی ملک کا دورہ کر رہی ہو تو اس کو کہا جائے گا یہ مکڑی فلاں جگہ جا رہی ہے. لغو چیزیں ہیں. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. واللہ ہم تو، میں تو اسی نظر سے دیکھتا ہوں بھائی، یہ حالت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. جو اللہ کا نہیں، بس کہیں کا نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک شاعر نے کہا ہے، لکل شیء فارقته عوض وليس لله ان فارقت من عوض. ہر چیز کا اگر تم اس کو چھوڑ دو، کسی چیز کو، اس کا عوض موجود ہے، اس کا بدل موجود ہے، عوض موجود ہے. اور اگر تم اللہ کو چھوڑ دو تو کوئی عوض نہیں، کوئی عوض نہیں، اللہ کا کوئی عوض نہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. لاؤ اللہ کے جیسا کوئی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نَكِرَةً تَحْتَ النَّفِيِّ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کے برابر ہمسر نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ فَارَقْتَهُ عِوَضُ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ. ہر چیز کا بدل موجود ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو کوئی بدل آ جائے گا، کچھ آ جائے گا. مال ضائع ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. بہت سے لوگ بالکل، مجھے حج پہ ایک صاحب ملے، کہنے لگے، ان کے الفاظ یہ تھے، لٹرلی میں فٹ پاتھ پہ آ گیا تھا، فٹ پاتھ پہ، لٹرلی میں فٹ پاتھ پہ آ گیا تھا. اور آپ کروڑ پتی ہیں، تین چار تو ان کو بتا رہے تھے میری فیکٹریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر سال حج پہ بلا لیتے ہیں، وہ ملے تھے تو کہنے لگے گیا، اور ایک فٹ پاتھ سے اللہ نے مجھے اٹھا کے یہاں بھیجا ہے. ہر چیز کا، کوئی چیز اگر چھوٹ جائے اس کا عوض موجود ہے. اللہ تم سے چھوٹ گیا تو کوئی عوض نہیں اس کا. تجھ سے توڑوں کس سے جوڑوں، تجھ سے توڑوں کس سے جوڑوں. اس لیے ایسے لوگوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستیاں کرتے ہیں، تعلقات بنانے کی فکر کرتے ہیں، اللہ سے تعلق بنانے کی کوئی فکر نہیں، اللہ والا بننے کی کوئی فکر نہیں. لہذا ایسے لوگوں کی زندگی جتنی بے سکون ہوتی ہے، جیسی ان کی زہر میں ڈوبی ہوئی زندگی ہوتی ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جس شخص نے ہماری یاد سے منہ موڑا، اعراض کیا، منہ موڑا، پہلو تہی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی جو زندگی ہے وہ تنگ کر دی جائے گی، تلخ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اس کا حشر قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ وہ نابینا اور آنکھوں سے محروم ہوگا. قال ربی لما حشرتنی اعمى, وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا, اے اللہ آپ نے مجھے نابینا اٹھایا, وقت كنت بصيرا, دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا, عمل کے وقت یاد نہیں رکھا. تو نے تو اپنی برادری کو, اپنی خواہش کو, جو 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 تجھے زیادہ عزیز تھا اس کو تو نے آگے رکھا, ہمارے حکم کو آگے نہیں رکھا, لہذا آج تجھے بھلا دیا جائے گا. وہی الہ و ہوا, تو نے تو اپنا معبود ان کو بنایا تھا, آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. آپ ہیں آپ حضرت بابا نجم احسن نگرامی رحمت اللہ علیہ, بڑے عجیب آدمی, بڑے عجیب مزاج کے بزرگ تھے, اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی ان کو. حکیم الامت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے, تو حضرت والا ان کے پاس جایا کرتے تھے. ایک دن حضرت والا کو انہوں نے اپنا ہی یہ شعر سنایا, حضرت نے ہمیں سنایا کہ آپ ہیں آپ, آپ سب کچھ ہیں, اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے, آپ ہیں آپ, آپ سب کچھ ہیں, غیر ہے غیر, غیر کچھ بھی نہیں, غیر ہے غیر, غیر کچھ بھی نہیں, آپ ہیں آپ, آپ سب کچھ ہیں. کتنا سادہ سا شعر ہے اور کتنی بڑی بات فرمائی ہے. لہذا بھائی سب سے بڑی فکر ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا, ہم اللہ والے بنے یا نہیں بنے. ایک دفعہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کچھ اشعار سناؤ. حضرت کا بہت ذوق تھا اشعار کا, تو میں نے کہا حضرت میرے کچھ تازہ اشعار ہوئے میں سنا دوں, حضرت نے وہ سنا دوں میں. حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے سناؤ. تو اس میں جو آخری شعر تھا وہ حضرت کو بہت پسند آیا اور اس کو بار بار پڑھوایا حضرت نے, بار بار پڑھوایا. مجھے یاد ہے آج تک میں تو حضرت کے بائیں جانب کھڑا ہوا تھا اور اشعار پڑھ رہا تھا. وہ خانقاہ کے صحن میں مجلس ہوئی تھی, سردیوں کا وقت تھا, دھوپ میں حضرت نے مجلس کی تھی وہاں, تو اس وقت یہ موقع تھا. مجھے آج بھی وہ اچھی طرح یاد ہے. تو جب یہ اشعار میں نے پڑھے اور آخری شعر پر پہنچا حضرت کو بہت پسند آیا. وہ شعر یہ تھا کہ لے کر تڑپ یہ دل میں کہ ہو جائیں با خدا, ارشاد ہم بھی جاتے ہیں ایک با خدا کے پاس. لے کر تڑپ یہ دل میں کہ ہو جائیں با خدا, ارشاد ہم بھی جاتے ہیں ایک با خدا کے پاس. حضرت فرمائے پھر پڑھو, حضرت کے الفاظ یہ ہوتے تھے پھر پڑھو پھر پڑھو, تو بار بار یہ فرماتے رہے. تڑپ ہونی چاہیے, تڑپ کا لفظ غالباً حضرت کو پسند آیا ہوگا, کہ تڑپ ہونی چاہیے کہ کاش ہم اللہ والے ہو جائیں, کاش اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے. مولانا روم عجیب شخصیت ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب تو کہیں باہر چلا جائے, کسی اور شہر میں چلا جائے, اے کہ صبرت نیست از فرزند و زنا, اب شعر یاد آ گیا, اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن, صبر چون داری ز رب ذوالمنن. کہیں تو کسی شہر میں, دوسرے شہر میں چلا جائے اپنے شہر سے, وقتی طور پر ہی صحیح, دوسرے ملک میں چلا جائے, تجھے صبر نہیں آتا کہ میں اپنے بیوی بچوں سے دور ہوں. اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن, فرزند یعنی بچے اور زن بیوی, ان سے جدا رہ کر تجھے صبر نہیں آتا, تڑپتا رہتا ہو ہو میں دور ہوں. پھر مولانا روم آگے جو بات فرماتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے. صبر چون داری سے رب ذوالمنن, اللہ سے دور ہو کر تو بڑے سکون سے ہے, اللہ سے تیرا تعلق نہیں, اللہ تعالی سے تو دور ہے اور تجھے بڑا سکون ہے, کوئی فکر نہیں تجھے. بیوی بچوں کے دور ہو جاتا ہے تجھے فکر ہوتی, آئے پتہ نہیں میرے بیوی بچے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے, کس حال میں ہوں گے, اور اللہ تعالی سے دور ہو کر تجھے کوئی فکر نہیں کہ بھائی میں کسی طرح اللہ والا ہو جاؤں, کچھ فکر تڑپ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجنو کو مجنو وہ ریت پر لیلا کا نام لکھ رہا تھا, لیلا انگلی سے ریت پر مٹی پر لیلا لیلا. کسی شخص نے اس کو دیکھ لیا, انہوں نے کہا بھائی کیا فضول حرکت کر رہا ہے یہ, تم کیا کر رہا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ گفت مشق نام لیلا می کنم, یہ فضول حرکت نہیں ہے, گفت اس کے نزدیک نہیں تھی. تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم. اس نے کہا کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں, اور ایسا کر کے کیونکہ لیلا تو مجھ سے دور ہے, میری ملاقات اس سے نہیں ہو سکتی, تو میں اپنی طبیعت کو تسلی دے رہا ہوں اس کا نام لکھ کر ہی. خاطر خود را تسلی می دہم. مولانا روم یہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ملاقات, اللہ کا دیدار تو وہ تو آخرت میں ہوگا, مرنے کے بعد جب ہم زندہ کیے جائیں گے اٹھائے جائیں گے اس وقت ہوگا, لیکن ابھی تم اللہ کا نام لے لو, نماز پڑھو, اپنے آپ کو تسلی دو. اب اللہ کا دیدار تو ابھی حاصل نہیں, ملاقات حاصل نہیں, تو ابھی نماز پڑھو, قرآن پڑھو, حج کرو, عمرے کرو, مسجدوں میں آؤ, اللہ والوں کی زیارت کرو, تمہیں تسلی ملے گی تمہاری طبیعت کو. اللہ سے ملاقات تو ابھی اس وقت ہوگی, وہ ہوگی اس وقت انشاءاللہ, لیکن ابھی تم یہ کام کرو تاکہ تمہارے دلوں کو تسلی تو رہے, اپنی طبیعتوں کو تسلی دو. جیسے مجنو لیلا 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 لکھ کر تسلی دے رہا تھا, خاطر خود را تسلی می دہم. مجنو کو تو لیلا کے بغیر چین نہیں آتا, وہ اپنی ریت پہ نام لکھ کے اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے, اور ہمیں اللہ کے بغیر چین آ جائے, اللہ سے تعلق نہ ہو اور ہم سکون سے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیوں نہیں بن رہا. اور اللہ تعالی سے تعلق قائم ہوتا ہے صرف, دیکھیں وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, اللہ سے تعلق قائم کرنے میں کوئی پیسہ درکار نہیں, کوئی وسائل درکار نہیں, دنیاوی وسائل, روحانی وسائل تو بہت ضروری ہیں, لیکن دنیاوی وسائل میں سے کوئی چیز درکار نہیں. جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, کیونکہ حضرت نے وہاں طبیہ کالج میں داخلہ لیا تھا الہ آباد میں, طبیہ کالج الہ آباد مشہور تھا ہندوستان میں حکمت کے کورس کے لیے, تو حضرت نے وہاں داخلہ لیا تھا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا خود کہ میرے نام میں جو یہ حکیم ہے, یہ دراصل یہ حکیم اس کے میرے نام کا حصہ نہیں ہے, یہ اصل میں میں حکیم, میں نے طبیہ کالج سے حکمت کا کورس کیا, یہ مجھے خود جب میں نیا نیا گیا تھا حضرت کے وہاں, اس وقت مجھے خود حضرت نے یہ تفصیل بتائی خود, اللہ حضرت کی شفقتیں بہت تھیں ماشاء اللہ. تو حضرت نے فرمایا یہ میرے نام کا حصہ نہیں ہے, اب بن گیا ہے لیکن یہ ویسے نام کا حصہ نہیں ہے حقیقتا, میں نے تو وہاں سے حکمت کا کورس کیا ہے تو میں حکیم ہوں. تو 3 سال میں حضرت نے, اس وقت 3 سال کا ہوتا تھا وہ کورس, 3 سال حضرت کا الہ آباد میں قیام رہا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب حضرت کو پتا چلا کہ یہاں بہت بڑے اللہ والے ہیں, مولانا شاہ محمد احمد صاحب اتنے بڑے اللہ والے کہ حضرت نے جن چوٹی کے علماء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا حبیب الرحمن اعظمی, یہ شاید آپ لوگ تو ناواقف ہوں, علمی دنیا میں علماء ان کو جانتے ہیں کہ کتنے بڑے آدمی تھے. انہوں نے مصنف عبد الرزاق پر حاشیہ لکھا عربی میں, مصنف عبد الرزاق حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, اس پر انہوں نے عربی زبان میں حاشیہ لکھا کام کیا. یہ بہت بڑے عالم تھے مولانا حبیب الرحمن اعظمی, اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. وہ ان کے پاس آ کے حضرت نے فرمایا میں نے خود دیکھا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر 2 زانو ہو کے بیٹھتے تھے, اور مفتی اعظم ہندوستان کے مفتی محمود حسن گنگوئی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند, اور بخاری ثانی بھی پڑھاتے تھے، حدیث کے استاد بھی تھے، ان کو بھی حضرت نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ تعلق قائم کیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے. حضرت شیخ الحدیث جن کے وہ خلیفہ تھے، ان کے انتقال کے بعد مولانا شاہ محمد احمد صاحب کو اپنا شیخ بنایا. اور مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ، انہوں نے بھی حضرت کو اپنا شیخ بنایا تھا، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، علی میاں جن کو کہا جاتا ہے، علی میاں، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ والے، وہ بھی حضرت کے پاس آتے تھے. بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں یہ حضرات، ان جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. یہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نیاز مندانہ حاضر ہوتے تھے. تو جب حضرت والا نے فرمایا کہ میری پہلی حاضری ہوئی ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو اس وقت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے. وہ شعر بہت عجیب ہے اور اپنا ہی شعر ہے، انہی کا شعر ہے یہ، کہ قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناقا نہیں محمل نہیں. سبحان اللہ. قیس کو، یعنی قیس نام ہے مجنون کا، ہم تو مجنون کہہ دیتے ہیں، اس کا اصل نام قیس تھا. اور یہ اتنا دیوانہ تھا لیلہ کا، ہم میں عرض تو کر رہا ہوں کہ ہمیں لیلہ کی فکر ہے، مولا کی فکر نہیں ہے. اس کا چچا اس کو بیت اللہ میں لے کر گیا، بیت اللہ میں حاضری ہوئی، اس نے کہا آپ تو توبہ کر لیں لیلہ کے محبت سے. تو بیت اللہ کے قریب اس کا پردہ پکڑ کے اس نے شعر پڑھا کہ الہی تبتو من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا توبو، اے اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن جہاں تک لیلہ کی محبت کا تعلق ہے میں توبہ نہیں کرتا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا کی ایک مثال ہے، الہی تبتو من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا توبو، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیلہ کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. مت ماری جاتی ہے آدمی کی جب آدمی غیر اللہ پہ فدا ہو جائے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، اس کو یہی نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا عشق کیا چیز ہوتی ہے. اس کو لیلہ سے محبت ہوئی، جب لیلہ سے محبت ہوئی تو کہا کہ وہ لیلہ بیٹھتی تھی کجاوے پر، کجاوے کے لیے اونٹنی چاہیے تو اس کے لیے تو اونٹنی چاہیے، اونٹنی کے اوپر پھر وہ کجاوا رکھا جائے جس پر اس کو کسا جائے کجاوے کو، اور اس میں وہ بیٹھے تو کتنا خرچہ، اونٹنی کا خرچہ، کجاوے کا خرچہ، اور وہ بھی اونٹنی بھی اور کجاوا بھی اس کے شایان شان ہو لیلہ کے. لیلہ کے شایان شان ہو تو اتنا خرچہ، یعنی لیلہ کا بننے کے لیے یہ خرچہ چاہیے اور اللہ کا بننے کے لیے کچھ بھی خرچہ نہیں. آدمی گناہ چھوڑ دے توبہ کر لے، اس میں کوئی خرچہ ہے؟ گناہ چھوڑنے میں کوئی خرچہ آتا ہے؟ تو اس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناقا نہیں محمل نہیں. وہ تو اللہ کے عشق سے ناواقف تھا، رموز سے ناواقف تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اصل عشق کون سا ہے. ورنہ اللہ کے راستے میں اللہ کا بننے کے لیے نہ کسی ناقا کی یعنی اونٹنی کی ضرورت ہے اور نہ کسی محمل کی یعنی کجاوے کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ عشق بھی کون سا ہے لیلہ کا، اس میں اونٹنی بھی چاہیے کجاوا بھی چاہیے اور ایک اللہ کا عشق ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، خالی گناہ چھوڑ دے اللہ والا ہو جائے گا. قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناقا نہیں محمل نہیں. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اقبال نے کہا تھا شاعر مشرق نے. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ بس بھائی اللہ کا بننے کی فکر کرنی چاہیے، اسی لیے جو فکر کرنے والے تھے جن کو یہ فکر تھی ان کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو۔ حکیم الامت مجدد الملت جن کے نام پر یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہ ان کے نام پر ہے، یہ جامعہ اشرف المدارس کی شاندار عمارت سامنے ہمارے کھڑی ہے یہ حضرت کے نام پر ہے، سامنے خانقاہ ہے یہ حضرت کے نام پر ہے۔ مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کا بننے کی کس قدر فکر تھی اور تھے اللہ والے، اس کے باوجود حضرت کی روزانہ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، دو دعائیں، اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہم کلی وجعلنی لک، ایک تو دعا یہ تھی، چھوٹی سی دعائیں، دونوں چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہم کلی وجعلنی لک، اے اللہ آپ میرے ہو جائیے اور مجھے اپنا بنا لیجئے، یہ وہ دعا تھی جس کا ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا حضرت کا، اللہم کلی وجعلنی لک، اس کو آپ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیجئے، یا تو آپ اردو میں اس کو مانگیں یا عربی میں، جس کو یاد ہو جائے عربی میں، کیا کہنے پھر، تو اگر کس کی کو عربی میں یاد ہو جائے، اللہم کلی، آپ اے اللہ آپ میرے ہو جائیے، وجعلنی لک، اور مجھے اپنا بنا لیجئے، ایک دعا تو یہ تھی، ایک دن حضرت کی ناغہ نہیں ہوتی تھی اس دعا کی۔ نمبر دو، دوسری دعا، اللہم انی اسألوک منکا، اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کا سوال کرتا ہوں۔ کوئی تو حضرت کے جو شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ دکان دے دیجئے، روزگار دے دیجئے، میں بے روزگار ہوں روزگار دے دیجئے، اولاد نہیں ہے اولاد دے دیجئے، چھلا مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو ڈال دیجئے، یہ ساری دعائیں بالکل درست ہیں، مانگنی چاہیے اور عبادت ہیں۔ اگر کوئی تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالی سے حلال روزگار مانگ رہا ہو، دکان مانگ رہا ہو، روزگار مانگ رہا ہو، عین عبادت میں مشغول ہے، کیونکہ حلال طریقے سے وہ اللہ سے روزی مانگ رہا ہے، عین عبادت ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ سے اللہ کا سوال کرنا یہ سارے سوالوں سے بڑھ کر ہے۔ تو کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اسی شعر کا ترجمہ کیا ہے گویا عربی میں، اللہم انی اسألوک منک، اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں۔ بھائی یہ دو دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، کوئی بڑی دعائیں بھی نہیں ہیں، کوئی کئی کئی سطر کی دعائیں ہو، ایسا نہیں ہے، ان دو دعاؤں کو تو ہم بس لازم پکڑ لیں، اللہ کبھی نہ کبھی، مولانا روم عجیب آدمی ہے، دیکھیں کیا فرماتے ہیں، گفت پیغمبر کے چوں کو بھی درے، عاقبت بینی ہزادر ہم سرے، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب تم دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے کھٹکھٹاؤ گے، عاقبت بینی ازادر ہم سرے، تو بالآخر تم یہ دیکھو گے کہ اس دروازے سے ایک سر باہر آئے گا اور پوچھے گا، بھائی کیا کام ہے آپ کو، کیسے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو یہ دعا کرنا، دعائیں کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ باب رحمت پر تیری اے شاہ جہاں، حضرت والا کا شعر یاد آ گیا، کتنا پیارا شعر ہے، باب رحمت پر تیرے اے شاہ جہاں، دے رہا ہوں دستک آہو فغاں، باب رحمت پر تیرے اے شاہ جہاں، دے رہا ہوں دستک آہو فغاں، یعنی اے اللہ آپ کی رحمت کے دروازے پر میں اپنی دعاؤں کی دستک دے رہا ہوں، میری دعائیں قبول فرما لیجیے، آپ کی رحمت کے دروازے پر اپنی دعاؤں کی دستک دے رہا ہوں۔ تو یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دعائیں کرنے والا
یہ اللہ کے دروازے پر دستک دینے والا ہے. جب دستک دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آج کل کے مفہوم میں گھنٹی بجانا، بیل بجانا، کیا ہوتا ہے؟ ایک سر باہر آتا ہے، ہاں بھائی کیا بات ہے، کون ہے؟ یا انٹر کام پہ پوچھا جاتا ہے، کون کون صاحب آئے، نام بتائیے. بہرحال کچھ تو ہوتا ہے، اندر سے جواب تو آتا ہے، پوچھا تو جاتا ہے. جب ہم دعا کریں گے، اس کو معمول بنائیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سن بھی لیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ سن لیں گے. پہلے ہم مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے، ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے. مبتدی بنیے تو ایک پہلے تو آپ بگنرز بنیں گے نا، پھر آپ پہنچیں گے پیک پر. تو مبتدی کہتے ہیں بگنر کو. مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے، ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے. کچھ تو ابتدا کیجئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، بس ابتدا یہی ہے کہ ہم اللہم انی اسألوکا منک، اور کیا ہے وہ اللہم کلی وجعلنی لک، یہ دو دعائیں اپنا معمول بنا لیں، یا آپ بس دستک دینا شروع کر دیں آج. اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ آپ کو فکر لگ گئی ہے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں، کسی طرح ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ سے تعلق ہو جائے. ایک نہ ایک دن اللہ سنیں گے، ایسا تو نہیں ہے. ایک دروازہ آپ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کا جواب آتا ہے، تو اللہ تو اللہ ہے. اور جو خود فرما رہے ہوں ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ارے مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار سنوں گا. ایک شاعر نے اسی کا کہا ہے، وہ مناجات مقبول میں جو اشعار ہے نا، اس میں انہوں نے ترجمہ کیا اسی آیت کا. اس آیت کو دعا کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اے کہ قول تست ادعو استجب، نحن قد جئنا کا ندعو فاستجب. اے کہ قول تست ادعو استجب، نحن قد جئنا کا ندعو فاستجب. کچھ فارسی میں ہے، کچھ عربی میں ہے، لیکن شعر بہت پیارا ہے کہ اے وہ ذات کے جس کا اپنا قول یہی ہے کہ ادعو، مجھ سے دعا کرو، استجب، میں دعا کو قبول کروں گا. جس ذات کا یہ قول ہے کہ تو اے وہ ذات جس کا یہ قول ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا. نحن قد جئنا کا ندعو فاستجب، ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، بس آپ قبول بھی فرما لیجئے. یہ شعر ہے، نحن قد جئنا کا ندعو فاستجب، اے کہ قول تست ادعو استجب. تو بس بھائی اللہ تعالیٰ سے دعائیں، دعا میں بڑی طاقت ہے. دعاؤں کا اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے، سنیں اس آیت کو، جھنجھوڑنے والی آیت ہے یہ. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، حضور سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اگر تم دعائیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ مانگو، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. گویا ہمیں محتاج بنایا اللہ نے، مانگو دعا مجھ سے، اگر نہیں مانگو گے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں، تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اس لیے بس ہم تو مانگے اللہ سے، مانگنے کو رٹ رٹ رٹنا اپنا بنا لیں، اس کو رٹ بنا لیں اپنی، مانگنے کو اللہ سے، مانگنے کو. اور اللہ سے اللہ کو مانگنا یہ بہت بڑا مانگنا ہے، سب سے بڑا مانگنا تو یہی ہے. تو بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس آیت کا مصداق بننے سے بچا لے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو، اپنی یا اپنی برادری، اپنے قبیلے وغیرہ کو اپنا معبود بنا لیا اس نے. یا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنایا، کسی اللہ کے غیر کو دوستیاں کی، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان آیتوں کا مصداق بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہ.